الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت و اطوار، آپ کے معمولات، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق اور آپ کی صفات اور آپ کی زندگی کے مختلف گوشے اور مراحل اس سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، اور عاشقان رسول کے لیے یہ گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و الفت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے، اور اس محبت و الفت پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بھی اس سلسلے میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو مجھ پر، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، غور فرمائیے اس حدیث پاک میں کتنا پیارا نسخہ دے دیا ہے۔ اپنی محفلوں کو، اپنی انجمن کو، اپنی بزم کو اور اپنی مجلس کو سجانے کا ایک روحانی اور عرفانی ذریعہ دیا ہمیں، اور وہ یہ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، ذات ستودہ صفات پر درود و سلام پڑھو گے تو اس کے تمہیں دو فائدے حاصل ہوں گے۔ دنیا میں تمہاری محفل سج جائے گی، آراستہ ہو جائے گی، پیراستہ ہو جائے گی، اور آخرت میں یہ درود پاک تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محفلوں کو درود پاک پڑھ کے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود پاک کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہمارا پڑھا جانے والا درود پاک ہمارے لیے نور اور ثواب کا باعث بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ سیرت محسن انسانیت، اس میں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سنتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے بڑا ہی پیارا ہے۔ ماہ مبارک رمضان المبارک چل رہا ہے، اس کی برکتیں اور اس کی فضاؤں میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، اور رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوششیں بھی خوش نصیب عاشقان رسول کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سب کو اس کی سعادتوں سے، اس کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں کیا معمولات ہوتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں کن اعمال کو بجا لاتے تھے خصوصیت کے ساتھ، اور رمضان کی برکتوں کو یا رمضان میں حصول ثواب کے لیے، رب تبارک و تعالی کی مزید رضا اور عرفان کے لیے کیا اعمال سر انجام دیتے تھے، اور آپ کی تعلیمات اس کے حوالے سے ہمارے لیے کیا رہنمائی فراہم کرتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ سیکھنے، سمجھنے، سننے، سنانے کی کوشش بھی کریں گے، نیت بھی ہے۔ آپ بھی آخر تک سلسلہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے میں بھی معاون و مددگار ثابت ہوگا، اور اس کے ذریعے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہمارا ایک تعلق ہے، جو ہمارا ایک رشتہ ہے، اور جو ہماری ایک نسبت ہے، جو عشق ہے، اس کے اظہار کے مواقع اور اس کے مظاہر بھی ہمیں دیکھنے سننے کو ملیں گے۔ رمضان المبارک یقیناً بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کیونکہ 200 ہجری میں فرض کیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں، ظاہری وصال پر ملال سے پہلے پہلے 9 رمضان المبارک کو پایا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 رمضان المبارک آیا اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات دیکھے، رمضان میں آپ کیا کیا کام بجا لاتے ہیں ان کو دیکھا، اور پھر ان کو نقل فرمایا احادیث طیبہ میں، روایتوں میں اس کو آگے منتقل کیا، ابلاغ فرمایا اس کا، انشاءاللہ عزوجل ہم اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امام ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان پائے، یعنی 9 مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کی حیات طیبہ میں روزے فرض ہونے کے بعد آیا، اور علماء نے یہ تصریح کی ہے، علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اور بعثت سے پہلے غار نور غار حرا میں جو تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پہ مراقبہ اور مناجات وغیرہ کا جو آپ سلسلہ فرمایا کرتے تھے، تو وہ بھی ماہ رمضان ہی ہوتا تھا، لیکن روزے فرض ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ رمضان المبارک کو پایا ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے، آئیے اس کی کچھ جھلکیاں، اس کے کچھ مضامین، اس کے کچھ عنوانات سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ رمضان المبارک کی آمد سے بھی پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے رمضان کو پانے کی اور اس میں برکت کو پانے کی دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک سے گویا کہ آپ محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ دو روایات اس حوالے سے مختلف الفاظ کے ساتھ ملتی ہیں، ایک میں ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت بنا دے اور ہمیں رمضان سے ملا دے یا ہمیں رمضان نصیب فرما۔ دوسری حدیث مبارکہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، رجب شروع ہوتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دے اور رمضان میں بھی ہمیں برکت عطا فرما دے۔ پچھلی روایت جو سنی اس میں تھا بلغنا رمضان، اور اس میں ہے بارک لنا فی رمضان، ایک میں ہمیں رمضان سے ملا دے اور دوسری میں یہ ہے کہ ہمیں رمضان کی برکت عطا فرما۔ اور جب ہمارے اسلاف نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول یا یہ دعا جو آپ نے فرمائی، اس کو سماعت فرمایا، یہ ان کے علم میں آئی، تو اسلاف کا انداز بھی یہ ہوا کہ انہوں نے بھی رمضان المبارک کی محبت میں، اس کے وصال کے شوق میں، اس سے ملنے کے شوق میں یہ دعا فرمائی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رجب آتا ہے تو یہ دعا شروع ہو جاتی ہے، اور مختلف دعائیں جب ہم کرتے ہیں، مختلف مناجات ہم جب کرتے ہیں، دعائے افطار جب ہم کرتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی جب ہم دعا کرتے ہیں، تو امیر اہل سنت کو بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل ہوتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، ہمیں رمضان سے ملا دے، اور جب رمضان آ جاتا ہے تو فرماتے ہیں ہمیں رمضان کی برکت عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرما۔ اسی طرح ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، جب انہوں نے ساری چیزیں دیکھیں تو ان کے دل میں بھی شوق اور محبت رمضان کا بڑھا، اور پھر کیفیات یہاں پہنچی۔ حضرت یعلی بن فضل بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین 6 ماہ رمضان المبارک پانے کی دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، یا اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے، اور اس کے بعد کیا ہوتا، جب رمضان آ جاتا اور رمضان گزر جاتا تو کیا ہوتا، 6 ماہ اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے کہ یا اللہ رمضان میں جو ہم نے عبادات کی ہیں، اطاعات کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، کار ثواب کیا ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، بھلائی کے کام کیے ہیں، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو یہ ایک ہمیں اسے سیکھنے کو ملا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان سے محبت اور رمضان کی برکتیں پانے کے لیے دعا، رمضان سے مل جانے کے لیے دعا، اور پھر ہمارے اسلاف کا معمول کے 6 ماہ رمضان کا انتظار کرتے تھے، رمضان سے ملنے کی دعائیں کرتے تھے، اور بقیہ 6 ماہ جو ہوتے تھے گویا کے سال کے، اس میں رمضان کی عبادات کو قبول ہو جانے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں رمضان المبارک کے حوالے سے اگرچہ کچھ نہ کچھ تو فضائل و مناقب ہم سنتے ہیں رمضان المبارک کے، اس کی عظمتیں سنتے ہیں، اس کی برکتیں سنتے ہیں تو جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ کیفیات جو ہمارے اسلاف کا حصہ تھی وہ محسوس نہیں ہوتی. اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا تعلق جتنا بڑھتا جائے گا، آپ کا تعلق جتنا مضبوط ہوتا جائے گا، آپ کسی چیز کی اہمیت کو اور فضیلت کو جتنا سمجھتے جائیں گے، اتنی ہی اس کی اہمیت آپ کے دل میں جاگزی ہو جائے گی، بس جائے گی، اور پھر آپ اس کو پانے کی سعی کرتے ہیں. اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے چیز دیکھیں ہم، کیونکہ بڑا میٹیریلسٹک سوچ ہو گئی ہے، میٹیریلزم کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہر چیز کو مادی اعتبار سے سوچا جاتا ہے، تو اگر رمضان المبارک میں یوں دیکھا جائے کہ ہماری انکم انکریز ہو جائے گی، ہماری سیلری بڑھ جائے گی، تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ اگر کسی کو کہا جائے کہ جب رمضان آئے گا تو آپ کی سیلری ڈبل دے دیں گے، آپ کی ڈیلی ویجز کے جو پیز ہیں وہ آپ کو ڈبل دے دیں گے، آپ کی جو انکم ہے وہ ڈبل ہو جائے گی، تو پھر تو بندہ یہی خواہش کرے گا اور یہی چاہت اس کی ہوگی کہ کاش سارا سال رمضان رہے. تو ہماری تو دنیاوی معاملات میں اس طریقے کی سوچ ہوتی ہے، لیکن ہمارے اسلاف کی نیکیوں کے حوالے سے، برکتوں کے حوالے سے اور اخروی ترقی کے حوالے سے یہ سوچ ہوا کرتی تھی. بہرحال اللہ ہمیں بھی ان کا صدقہ نصیب کرے اور رمضان کو پانے کی، صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے ہم ایک معمول یہ دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، اور پھر صحابہ کرام میں بھی ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ شعبان المعظم سے ہی، بلکہ اگر اس کو پیچھے سے بھی ملا لیں آپ، رجب سے تیاریاں شروع ہوتی تھیں اور شعبان میں تیاریاں رمضان المبارک کے استقبال کی، اس کی عبادات کی، وہ عروج پہ پہنچ جایا کرتی تھی. اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول اس حوالے سے ملاحظہ فرمائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نفلی روزے جتنے رجب اور شعبان میں ملتے ہیں، اتنے کسی مہینے میں نہیں ملتے، بلکہ شعبان کے تو پورے پورے مہینے کے روزے ملتے ہیں. یہاں تک کہ روایت میں آیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس کی ایک وجہ محدثین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم میں جو کثرت سے روزے رکھے، وہ گویا کہ رمضان المبارک کی کوششیں اور رمضان المبارک میں جو عبادات کرنی ہے اس کی پریکٹس کے طور پر تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی قسم کے عیب، کسی بھی قسم کی کمزوری، اور بالخصوص اخروی اور ثواب کے کاموں کے حوالے سے اس سے پاکیزہ ہیں، منزہ ہیں اس حوالے سے. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے کام ایسے ہیں جو تعلیم امت پر محمول کیے جاتے ہیں، تعلیم امت کے لیے ان کو سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعبان کے کثرت کے ساتھ روزے رکھے، تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تاکہ رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان عز و جل کی اطاعت اور فرما برداری پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو کر عبادات کرنے پر کمر بستہ ہو جائے. تو ایک وجہ یہ بیان کی گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شعبان المعظم میں روزے رکھنے کی. اور جب ہم صحابہ اکرام علیم رضوان کا معمول دیکھتے ہیں تو امیر اہل سنت نے اپنے رسالے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شعبان کے حوالے سے جو رسالہ ہے اس میں بھی اس کو بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے کہ شعبان شروع ہوتے ہی صحابہ اکرام علیم رضوان کا معمول بیان کیا جا رہا ہے، حضرت انس بیان کر رہے ہیں اس کو، کہ شعبان شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک جاتے، قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے، اپنے امبال کی، اپنے مال و دولت کی، اپنے سرمائے کی، جو قابل زکوٰۃ امبال ہیں اور ان کا سرمایہ ہے، اس کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں. اسی طریقے سے جو حاکم ہوتے وہ قیدیوں پہ یا تو جن پہ جو سزا بنتی ہوتی وہ دے دیتے، اور جن کی رعایت بنتی ہوتی ان کو رعایت دے کر آزاد کر دیا کرتے. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی رمضان المبارک کی تیاریاں شعبان المعظم میں کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، بلکہ عروج پر پہنچ جایا کرتی تھی. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اور ان تیاریوں کی حد یہ تھی، یعنی انتہا کس پر ہوتی تھی، وہ یہ تھی میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم غور کریں کہ ہم بھی تیاری کرتے ہیں رمضان المبارک کی. آپ نے بھی کی ہوگی یقینا، آپ کے گھر والوں نے بھی کی ہوگی، اور میں نے بھی کی ہے، اور جو ہمارا یہ عملہ موجود ہے اس نے بھی یقیناً تیاری کی ہے. لیکن ہم سب اس پہ غور کریں دیانتداری کے ساتھ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تیاری کیا ہے، روزے رکھنا، تلاوت کرنا، ان چیزوں میں اضافہ کر دینا. اور ہماری تیاری کیا ہے، نئے نئے کپڑے بنانا، نئے نئے آرائش کے سامان گھر میں لانا، نئے نئے پکوان پکانا، تو بے شک یہ بھی ایک حصہ ہے رمضان المبارک کی تیاری کا، اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن اس کے برعکس جس چیز میں زیادتی واقعی میں ہونی چاہیے تھی، جس چیز میں واقعی میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، آج ہم اس سے بہت دور ہیں. رمضان المبارک آ رہا ہوتا ہے، شعبان المعظم کو دیکھ لیں آپ، اس پیچھے رجب کو دیکھ لیں، تو ہمیں پتہ تو چلنا شروع ہو جاتا ہے نا، بالخصوص جب معراج شریف آتی ہے تو اتنا بڑی رات کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اب رمضان المبارک میں ایک ماہ دو یا تین دن رہ گئے، گویا کہ 32-33 دن کی دوری پر رمضان المبارک ہے. پھر شب برات آتی ہے تو یہ یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے جی 14-15 دن کے بعد، دو ہفتوں کے بعد رمضان المبارک ہمارے درمیان ہوگا. لیکن ہم بہت ساری چیزوں کی تو پلاننگ کرتے ہیں، لوگ اپنی زیر تعمیر جو گھر ہوتے ہیں یا گھروں میں جو مینٹیننس کا کام ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں، کچھ رنگ و روغن کا کام کروا لیتے ہیں، کچھ کارپیٹنگ کا کام کرا لیتے ہیں، کچھ اپنے باغوں کو سنوار لیتے ہیں، اپنے گھروں میں جو لون ہوتے ہیں اس کو سنوارتے ہیں، کچھ جناب فرنیچر لے کر آتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ افطار پارٹیوں کا انتظام کرتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں گھر میں بھرنا شروع کر دیتے ہیں، گوشت لاتے ہیں، سبزیاں لاتے ہیں، اناج لاتے ہیں، اور اس قسم کی دسیوں چیزیں لے کر آتے ہیں. تو اس میں عبادت کا ہے، اس میں نیکیاں کا ہے. نیکیوں سے میری مراد ہے رمضان کے روزے تو رکھنے ہی ہیں، اس کی تیاری، اس کے حوالے سے پلاننگ کہ میں صحت مند رہوں، میں عافیت کے ساتھ رمضان پاؤں. تو بہت سے لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کچھ چیزوں کی احتیاط نہ کریں تو بیمار پڑ جاتے ہیں. تو اس کا خیال رکھنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، کیونکہ مجھے رمضان کے روزے رکھنے، پھر تلاوت قرآن پاک کی طرف راغب ہو جانا، ایسا کم کم دیکھنے میں نصیب ہوتا ہے، کم خوش نصیب عاشقان رسول ایسے ہیں جو اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے مستفیض فرمائے. اسی طریقے سے اس پلاننگ کی، اس تیاری کی جو انتہا ہے وہ ہوتی ہے شعبان المعظم کے چاند پر، اس پر ہوتی ہے. شعبان کا مہینہ جا رہا ہوتا ہے، رمضان کا آ رہا ہوتا ہے، اور عاشقان رمضان کی نگاہیں جو ہیں 29ویں شب کو، جب 29واں دن تمام ہوتا ہے شعبان المعظم کا، اور 30واں دن یا تو شعبان المعظم کا ہونا ہوتا ہے یا رمضان کا چاند نظر آنا ہوتا ہے، تو سب عاشقان رمضان کی نگاہیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں اور وہ چاند دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معمول ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو شعب رمضان المبارک کی تیاریاں فرماتے، صحابہ اکرام جو رمضان المبارک کی تیاریاں فرماتے، اس میں یہ بھی شامل ہوتا. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کہتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا جتنا خیال فرماتے اتنا کسی دوسرے ماہ کا نہ فرماتے. اور اپنے صحابہ کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو شعبان کا چاند دیکھنے اور اسے شمار کرنے کی تلقین فرماتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو شمار کرو اور اسے رمضان کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، مگر وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے جو اس دن پہلے بھی روزہ رکھ سکتا تھا. یہ تو ہو گیا چاند دیکھنے کے حوالے سے، چاند تلاش کرنے کے حوالے سے، کہ جناب 29 دن کا شعبان ہوا ہے یا 30 دن کا شعبان ہوا ہے، یہ تو چاند پہ ڈیپینڈ کریں گے نا، کیونکہ روزہ چاند دیکھ کر رکھیں گے اور چاند دیکھ کر ہی روزہ افطار کریں گے. تو چاند اس کا دیکھنا ضروری ہے، شریعت کی نظر میں اس کی اہمیت عام چاند سے بڑھ جاتی ہے. عام مہینوں کے جو چاند ہوتے ہیں اس کے برعکس رجب، شعبان، رمضان اور ذی الحج کا جو چاند ہے اس کی تاکید زیادہ ہے، دیکھنے کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے، اس کی معرفت کے اعتبار سے. پھر جب چاند دیکھتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو دعا فرماتے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے، نسائی شریف میں ہے، جب رمضان کا چاند نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تو یہ کہتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پہ ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے یعنی چاند کو پیدا فرمایا. تو چاند دیکھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، آپ کا ایک معمول یہ بھی تھا، بالخصوص رمضان کا چاند دیکھ کر. اور اسی طریقے سے جب رمضان شروع ہو جاتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی، صحت، تندرستی عطا فرما، اور میرے لیے رمضان کے اول اور آخر کو بادل وغیرہ سے محفوظ فرما اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما. کسی پیاری دعا ہے تعلیم امت کے لیے کہ رمضان کے لیے سلامتی طلب کی جا رہی ہے, صحت عافیت طلب کی جا رہی ہے کہ اس میں نیکیوں کے مواقع مل سکیں, کثرت کے ساتھ زیادہ اضافے کے ساتھ نیکیاں اور بھلائی کے کام کیے جا سکیں اور نافرمانی سے بچا جا سکے. تو یہ دعا تعلیم امت کے لیے گویا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر عیب سے, ہر کمزوری سے, ہر گناہ سے پاک ہیں, وہ تو معصوم عن الخطا ہیں, اللہ رب العزت کے ایسے فرما بردار بندے ہیں کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے. بہرحال ہماری تعلیم کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی. اور ایک اور جو تعلیم امت کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رمضان شریف میں نظر آتا ہے, عمومی طور پر بھی نظر آتا ہے مختلف مواقع پہ, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیات میں خوف خدا سے, فکر آخرت سے آپ کا رنگ زرد پڑ جانا, اس کی مثال ملتی ہیں, اس کے واقعات ملتے ہیں, اس کے حوالے سے احادیث کریمہ ملتی ہیں. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ فق ہو جاتا. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ فق ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوتا کہ اس خوف کی وجہ سے ہوتا کہ کہیں رمضان المبارک میں کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے, کوئی ایسا عارضہ نہ ہو جائے, کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے حق عبودیت جو ہے, عبادت کا جو ایک معاملہ ہے, اس میں کسی قسم کی کمی واقع ہو جائے. اس خوف سے, اس فکر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ فق ہو جایا کرتا تھا. اللہ ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فکر آخرت کا فیضان عطا فرمائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوف و خشیت کا فیضان و ذرہ عطا فرمائے, کروڑوں میں حصے کا فیضان عطا فرمائے. آج ہم گناہ کرنے کے باوجود بے باک ہیں, آج ہم رمضان المبارک کی قدر نہ کرنے کے باوجود بے باک ہوئے میں, لیکن وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں ہر نیکی ملی, جن کے صدقے میں روزہ ملا, جن کے صدقے میں رمضان ملا, اور جو اپنے رب کے سب سے زیادہ فرما بردار, مخلوق میں آپ سے بڑھ کر کوئی فرما بردار ہو نہیں سکتا, تو ان کے خوف کا یہ عالم اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف آتا تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی ہوتا, جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ آپ مبارکباد دیتے, جسے کہ روایتوں میں آتا ہے. آپ کا معمول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دیتے کہ تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت ہی بابرکت ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام علی رضوان کو رمضان کی مبارکباد پیش فرماتے, اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ ابن رجب حملی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں, رمضان شریف کی مبارکباد دینے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث اصل ہے. لیکن یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین, کسی چیز کی مبارکباد دینا اور ہے, اور اس مبارکباد پر کوئی فضیلت کا حاصل ہو جانا دوسری چیز ہے. جیسے بعض لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں مختلف اسلامی مہینوں کی آمد پر, ربیع نور شریف کی آمد پر, محرم کی آمد پر, یا رجب شعبان اور رمضان کی آمد پر, کہ جس نے اس مہینے کی سب سے پہلے مبارکباد دی, جس نے مبارکباد دی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی. تو علماء نے تصریح کی ہے, کہ علماء نے وضاحت کی ہے کہ ایسی روایت یا ایسی حدیث یا ایسا حکم کسی اسلامی مہینے کی مبارکباد دینے کے حوالے سے نہیں ہے. البتہ یہاں جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی اہمیت بتاتے ہوئے اس کی مبارکباد دیتے, اور مبارکباد دینے میں ایک پہلو یہ ہے کہ خوشی کا اظہار ہے کہ ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بابرکت ہے, جس کے روزے فرض ہیں, جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, تو اس کی اہمیت و فضیلت گویا کہ جتانے کے لیے بھی مبارکباد دی جاتی ہے. آپ کسی کو مبارکباد کب دیتے ہیں؟ جب کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے, جب کوئی فضیلت کی بات ہوتی ہے, تو اس وقت آپ مبارکباد دیتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معمول تھا, رمضان المبارک کی مبارکباد دیجئے, لیکن اس بات کے ساتھ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارکباد دی ہے، اس کے ساتھ اپنی طرف سے معاذ اللہ کوئی فضیلت جوڑ دینا یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ جب ہم شریعت اسلامیہ کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے کسی بات کو یوں کہتے ہیں کہ اس سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، یا یہ کرنے سے یوں ہو جاتا ہے، یا یہ حرام ہے، یا یہ حلال ہے، یا اس پہ جنت ہے اور اس پہ جہنم ہے، تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں زبان سے اپنی کہ اللہ اس کے رسول نے ایسا کہا ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول نے ایسا نہیں کہا تو معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ان پہ جھوٹ باندھنے والے ہم شمار ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور اعتدال میں رہ کر تمام اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینوں کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے، رمضان کے مہینے کو خوش آمدید کہتے اور فرماتے، لوگوں تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا ہے، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، فمرحبا بہ واہلا، کہ ہم اس مہینے کو جو سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، تو ہم اس مہینے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی رمضان کی آمد پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی تیاریوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل پر آپ سلسلہ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیرت محسن انسانیت، انشاءاللہ عزوجل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دیگر معمولات جو ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، وہ ہم اپنی اگلی قسط میں بیان کریں گے، تو دیکھنا نہ بھولیے، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔